جنید ملک صاحب حدیث کے انکار کے فتنے کا انہوں نے ذکر کیا اور کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو رائے مشہور ہے اس سلسلے میں کچھ ایسا ہی، آپ کیا کہیں گے؟
مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے مشہور ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے میں توضیحات کو جاننے کا ہمارے پاس واحد ذریعہ حدیث ہے، یعنی اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے.
قرآن مجید
قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت فرمائی ہے، کوئی آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، کسی کے ذہنی اشکال کو دور کیا ہے، یا آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات، تو ان کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو جو آدمی حدیث سے بے اطلاعی برتتا ہے وہ اصل میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اطلاعی برتتا ہے، اور اس کا کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ تصور کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایمان کا معاملہ اگر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں تو کوئی علمی ذوق رکھنے والا آدمی اس سے کیسے بے اطلاعی برت سکتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر کہاں سے جانے گا؟ آپ کی سیرت کی تفصیلات کہاں سے معلوم کرے گا؟
یعنی قرآن اور حدیث یہ دو ہی ہمارے پاس بنیادی ذرائع ہیں.
اچھا، ونڈا سے شکیلا نے ذکر کیا تھا آپ سے حالات کی نشوونما، اور وہ کمپلیمنٹ آپ کے لیے تھا اور ذکر اس میں.
جی بہت شکریہ ان کا، بڑی ان کی نوازش. اس میں غالباً کوئی سوال تو نہیں تھا ایسا.
جی نہیں تھا. فیاض احمد چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس کو جدید نظام تعلیم کے ساتھ میں اس طرح سے
ہم آہنگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
یہ ان کی بھی آرزو ہے، میری بھی آرزو ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلی ایک صدی سے ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی کی آرزو ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت سی چیزوں کو مقدس سمجھ لیتے ہیں اور اس میں آسانی کے ساتھ کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میری تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کوئی الگ نظام ہونا ہی کیوں چاہیے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ نے ڈاکٹر بنانے کے لیے کوئی الگ اسکول کھولا ہوا ہے جہاں بچے کو بھیجتے ہیں؟ انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی الگ اسکول کھولا ہوا ہے؟ آپ ایک جگہ سے تعلیم شروع کرتے ہیں. تعلیم ہمیشہ جنرل ایجوکیشن سے، عمومی تعلیم سے شروع ہونی چاہیے. عمومی تعلیم ایک خاص مرحلے تک جب پہنچتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب بچہ اپنے شعور کے ساتھ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کرے گا، کسی ایک میدان میں وہ اختصاص کرنا چاہے گا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آٹھویں جماعت کے بعد بالعموم کچھ بنیادی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی کچھ سائنس کے مضامین لوگ لے لیتے ہیں، کچھ آرٹس کے مضامین لے لیتے ہیں، اس میں پھر کوئی پری انجینئرنگ، کوئی پری میڈیکل. آج کچھ زیادہ تقسیم ہے اور بھی آ گئے ہیں، کمپیوٹر سائنس آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی اور دوسری چیزیں. پھر اس کے بعد آپ ایف اے ایف ایس سی تک جنرل تعلیم ہی پاتے ہیں لیکن ذرا اختصاص کے ساتھ، تب جا کر آپ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، تب یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو میرے نزدیک اگر آپ ایک ملت بنانا چاہتے ہیں، ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، اس کے درمیان آپ کوئی کمیونیکیشن کا گیپ، ابلاغ کا کوئی پردہ حائل نہیں کر دینا چاہتے، آپ الگ الگ اقوام نہیں تشکیل کرنا چاہتے اپنی قوم سے، تعلیم ایک جگہ سے شروع کیجیے. اور ایک جگہ سے تعلیم شروع کر کے جب آٹھویں نویں جماعت میں بچے پہنچے تو جو لوگ یہ چاہیں کہ وہ دینی علوم میں اختصاص پیدا کریں ان کے لیے پھر آگے تعلیم گاہیں ہونی چاہیے.
یعنی
انجینئر یونیورسٹی بناتے ہیں، جیسے آپ میڈیکل کالج بناتے ہیں، میڈیکل کالج میں پہلی جماعت میں بچہ نہیں جاتا، میڈیکل کالج میں وہ ایف ایف ایس سی کرنے کے بعد جاتا ہے، پھر وہاں جا کے چار سال پانچ سال تعلیم حاصل کرتا ہے. دینی علوم کا نظام بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک
یعنی ابتدائی درجوں سے ہی دینی تعلیم جو ہے وہ تمام طالب علموں اور طالبات کو ملنی چاہیے.
جی، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ دینی تعلیم جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے وہ تو ملنی ہی چاہیے. وہ تو آپ جس طریقے سے باقی چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ میتھمیٹکس کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ ضروری سائنس سکھا رہے ہیں، اسی طرح ضروری مذہبی علم جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ایک عام گلی میں کام کرنے والے آدمی کی بھی ضرورت ہے، وہ تو ملنا ہی چاہیے. اختصاص کرنا ہے، یعنی ایک آدمی دین کا عالم بننا ہے، تو دین کا عالم بننے کا فیصلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ ہے. یعنی ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بنتا، ہر آدمی کمپیوٹر سائنس میں آگے نہیں بڑھتا. آپ مختلف شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کا مصوری کی طرف رجحان ہوگا، کسی کا ادب کی طرف رجحان ہوگا، کسی کی تاریخ کی طرف رجحان ہوگا. ایسے ہی جو لوگ دینی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے اعلیٰ درجے کے ادارے ہونے چاہیے ہمارے ہاں، لیکن اس میں طالب علم کو کہاں سے جانا چاہیے؟ یعنی ابتدائی تعلیم ایف اے ایف ایس سی تک کم سے کم پانے کے بعد.
اس میں آپ کو تو آپ نے تو کافی پہلے اس طرف آپ کا رجحان تھا.
میرے معاشرے میں تو ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، یعنی اس طرح کے کوئی ادارے نہیں تھے. اس وجہ سے میرے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر میں ان علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں تو میں ساتھ پڑھوں. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں کسی مدرسے میں چلا گیا. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میں جدید تعلیم بالکل ایسے ہی تھا جیسے سب لوگوں نے پائی ہے، اور اس کے ساتھ فارغ وقت میں یا زائد وقت صرف کر کے میں نے دینی روم.
کیا یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے؟
یہ مشکل راستہ ہے, یعنی یہ ہر آدمی اختیار نہیں کر سکتے.
اچھا, آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ آغاز سے ضروری دینی علم جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں طور پر میسر ہونا چاہیے, اس کا بعض حلقوں کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہاں دینیات کا ایک مضمون تو ہوتا ہے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دینیات کے ایک مضمون سے زیادہ اہم چیز قرآن مجید کا علم ہے. یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری پوری قوم قرآن مجید ایف اے فی سی تک سمجھ کر پڑھ لے. یعنی یہ بنیادی تبدیلی آئے گی, اس کے نتیجے میں آپ قصوں سے کہانیوں سے نجات حاصل کریں گے. آپ جو کچھ ہمارے ہاں سنایا بجاتا ہے لوگوں کو, اس سے بالاتر ہو کر دین کو سمجھیں گے. آپ خدا کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہوں گے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو پہلے دن سے قرآن مجید بغیر سوچے سمجھے پڑھا دیا جاتا ہے, وہ زندگی بھر یہ کبھی تصور نہیں کرتا کہ یہ کوئی سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب. درحال کہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلنا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ یہ بابرکت کتاب نازل اس لیے ہوئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے سب گھروں میں جی ایک قاری صاحب کا آپ تقرر کر دیتے ہیں جو آپ کو بے سوچے سمجھے قرآن مجید کے حروف سے آشنا کر دیتا ہے. وہ اپنی جگہ لیکن قرآن مجید کا علم, قرآن کا فہم, قرآن مجید کی آیات میں کیا پیغام دیا گیا ہے, اس سے وہ آشنا نہیں ہوتا. تو قرآن کو تعلیم کا حصہ بننا چاہیے. اختصاص کرنا, عالم بننا, ایک اسکالر بننا, یہ ایک الگ چیز ہے, اور ضروری تعلیم حاصل کرنا دین کی یہ بالکل الگ چیز ہے. ضروری تعلیم تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس میں آدمی کو یہ پتا چل جائے کتاب اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے, پوری اللہ کی کتاب میں کیا پیغام ہے جو مجھے دیا گیا ہے, یا یہ اسے معلوم ہو جائے کہ دین کے ضروری احکام کیا ہیں, کیا ہدایات ہیں. یہ تعلیم میرے نزدیک اچھے اسلوب میں دینی, یہ اب شامل ہو رہی ہے بڑی حد تک. میں تو اصل میں دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں کہ جدید تعلیم میں تو مذہبی تعلیم کسی حد تک شامل ہے, بہتر بھی کی جا سکتی ہے. دینی علوم کے لیے الگ درسگاہیں بچپن سے قائم کرنا, قوم کو دو حصوں میں بانٹنا ہے. اور اب تو معاف کیجیے گا, آپ کی قوم دو نہیں دس حصوں میں بانٹی
جی,
یعنی بے شمار آپ پیرلل نظام ہائے تعلیم ہے, متوازی نظام ہائے تعلیم ہے جو چلا رہے ہیں اس وقت. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کچھ وقت کے بعد آپ کے درمیان ابلاغ کے رشتے کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جب کسی قوم میں ابلاغ کے رشتے کمزور ہو جائیں تو ان کی قومی حمیت, ان کی قومی عصبیت, ان کی قومی اقدار اور ان کے قومی آدرش اور نسب العین کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
مکالمہ ختم ہو جاتا ہے.
اس حوالے سے ایک الارمنگ صورتحال ہے یہ, اگر آپ کو حصوں کی جو بات کر رہے ہیں. شاہد صاحب نے کوئٹہ سے سوال کیا تھا اور بہت احترام بھی وہ کہہ رہے تھے. پہلے انہوں نے کہا کہ معذرت کر دیجیے گا, حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈائریز اور کیلنڈرز میں کچھ تبدیل ہو گئے, ان کا خیال تھا, آپ کی رائے جاننا چاہ رہے تھے.
دیکھیے, انہوں نے یہ اپنے سوال میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن میں ہے, قرآن میں یہ نام نہیں ہے. یعنی 99 نام قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسماء بیان ہوئے ہیں, لیکن یہ 99 نام جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے. یعنی یہ عام طور پر لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت کے تحت بنائے ہیں. اور ان میں میں نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ کچھ تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی بعض نام بعض جگہوں پر آپ کو فہرست میں ملیں گے اور بعض نام بعض جگہوں پر فہرست میں نہیں ہوں گے.
اور اسی کی وہ شاندہی بھی کر رہے
ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن میں تھا یا حدیث میں تھا اور اس کو لوگوں نے بدل دیا ہے. پہلے ہی وہ اپنی محبت سے بعض نام اچھے نام حضور کے رکھ لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی بھی کر لیتے ہیں.
اسما چاہ رہی تھی کہ نئے طالب علم ان کے لیے پیغام آپ کیا دیں گے؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ نئے طالب علم کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے
جی.
آج کا طالب علم میڈیا کے حوالے سے بہت سی چیزوں سے واقف ہے. کمپیوٹر نے اور بھی زیادہ اس کو متعلق کر دیا. دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے نئے طالب علم میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی حد تک ہم اپنی قوم کو انتشار سے ہی بچا لیں گے اور بہتر نسب العین کی طرف بھی لے جائیں گے. ایک یہ کہ ہمارا طالب علم اپنے اندر انتخاب کی صحت پیدا کرے.
ٹھیک,
ایک بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک رو میں بہہ جاتے ہیں, ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. سب لوگ انجینئر بن رہے ہیں, چلیے بنتے ہیں. سب ڈاکٹر بن رہے ہیں, چلیے وہی بنتے ہیں. سب لوگ صحافی بن رہے ہیں, ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا صحافی بن جائے, وکیل ہی بن جائے
یا کمپیوٹر انجینئر بن جائے.
یہ ایک بڑی ضرورت ہے. نئے طالب علم یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں سارے انسان ماں سے پوچھ کر نہیں پیدا کرتا, یعنی وہ تو تقسیم کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ پیدا کرتے. بلکہ میں ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کروں مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کیا وجہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ بڑے لوگ کم پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ عورتیں اور مرد پیدا کر رہا ہے, کبھی توازن ان کا بگڑا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر سطح کے لوگ پیدا کرتا ہے, یعنی جتنے علمی لوگ ہونے چاہیے وہ بھی پیدا کرتا ہے, جتنے ادبی مزاج کے لوگ ہونے چاہیے وہ بھی پیدا کرتا ہے, جتنے آپ کو کارکن چاہیے وہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی پیدا کرتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ اگر اعلیٰ درجے کی اقدار پہ بنا ہوا ہو تو وہ اپنے اندر سے بہترین لوگوں کو اوپر لے آتا ہے, اور اگر معاشرے کی مجموعی حالت خراب ہو تو بہترین لوگ پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور بدترین لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے قیادت کا خلا پیدا ہو گیا, ورنہ اللہ تعالیٰ تو برابر پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کر رہا ہے کیا ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچے کی ذہنی نشو و نما کے کسی دور میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے, اس کو خدا نے کیا بنایا ہے, دوسرے لفظوں میں یوں کہیے. اس کی ہمارے ہاں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. یعنی میں تو سب سے بڑا المیہ اس کو سمجھتا ہوں, میں ایسے بہت سے بچوں سے واقف ہوں جن کو مار مار کر, پیٹ پیٹ کر, اور اگر مارا پیٹا نہیں جا رہا تو تانے دے دے کر وہ بنایا جا رہا ہے جو خدا نے ان کو نہیں بنایا, اس لیے کہ حالات کسی دوسری جانب کرنی.
ہم تو خود کو بھی ڈسکور نہیں کرتے نہ ان بچوں کو ڈسکور کرتے.
میں اس کہتا ہوں عرفان ایک بچے کے اندر اس کی ذات اور اس کی صلاحیتوں کا پیدا کرنا ہمارے معاشرے میں یہ اہل علم کا ایک موضوع ہونا چاہیے. کالجوں میں اس کا اہتمام کیا جائے, اسکولوں میں اس کا اہتمام کیا جائے. عام طور پر آٹھویں نویں جماعت کے قریب پہنچ کر بہت حد تک رجحانات واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے لحاظ سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے. نئے طالب علم کو ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ انتخاب کی صحت یہ اس کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہم کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا نیا طالب علم اپنی ٹریڈیشن سے غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے شادی کی آگوش میں پرورش پائی ہے, اس کی اخلاقیات سیکھی ہے, اپنا ایک مخصوص, وہ اقبال نے بڑی ان کی مشہور نظم ہے مدنیت اسلام, اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ عناصر اس کے ہیں, روح القدس کا ذوق جمال, عجم کا حسن طبیعت, عرب کا سوز درون. تو عجم کا حسن طبیعت ہماری اس ٹریڈیشن میں منتقل ہوتا تھا, اس لیے کہ عرب سے دین شروع ہوا اور بعد میں عجم کی پوری فارسی روایت اس کے پس منظر میں. اس روایت سے ہمارا نیا طالب علم غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد باقی لوگوں کو تو الگ رہیے, لوگ علامہ اقبال کو بھی شاید نہیں پڑھ سکیں گے. اپنی جڑوں سے کٹ جائیں گے, اپنے ماضی سے غیر وابستہ ہو جائیں گے, اور جو قوم اپنے ماضی سے غیر وابستہ ہو جائے اس کا رشتہ کٹ جائے, اپنی یاداشت کو بیٹھ
اور دیر سبزی رہ سکتی.
شعور کی بلندی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا جو کہ ایک تعلیم یافتہ ہونے کی شرط ہے, وہ کس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟
شعور کی بلندی ہمارے موجودہ نظام تعلیم کا موضوع نہیں ہے, یعنی موجودہ نظام تعلیم کا موضوع ہی نہیں ہے, جبکہ اصلا اس کا موضوع یہ ہونا چاہیے. میرے خیال کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پورا مضمون یا ایک پیریڈ آپ کہیے شروع سے لے کے آخر تک تعلیم میں رہنا چاہیے, جس میں آپ کی روایت, آپ کی انسانیت, آپ کا اخلاقی وجود یہ زیر بحث رہے. اسی وجہ سے پڑھا لکھا آدمی ہوگا, یعنی اس نے تعلیم بہت پائی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تھوک کہاں رہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا لب و لہجہ اختیار کر رہا ہے. بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا, معمولی معاملے میں اختلاف ہو جائے گا, آپ محسوس کریں گے کہ منہ میں کپ بہائے, جھاگ اڑ رہی, آستین چڑھا لی, مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے آخر؟ یعنی ہم شستہ مکالمہ بھی نہیں کر سکتے, ہم سنجیدہ اختلاف بھی نہیں کر سکتے, ہم کسی اختلافی موضوع پر مہذب گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں جو عادات کی تربیت ہے, میل ملاقات کی تربیت ہے, مکالمے کی تربیت ہے, یہ ہو ہی نہیں پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں یہ چیزیں شامل نہیں, یعنی یہ کدھر غائب ہو گئی. تو اس کو اس کے اندر لانا چاہیے. اگر آپ شعور کی تربیت نہیں کرتے تو پھر در حقیقت آپ آدمی کو صرف معلومات کا ایک انبار دے رہے ہیں, وہ اس کو اٹھائے پھرے گا اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کو استعمال کرے گا, اور جہاں بیچ کر اپنے لیے کما سکے گا کما لے گا. انسانیت اس کے اندر پیدا کرنا, اور انسانیت تو میں آپ سے عرض کروں گا اس کے لیے تو کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے, انسانیت عالمی مذہب ہے. یعنی یہ تو مسیحیت میں بھی ویسے ہی ہے, یہ اسلام میں بھی ویسے ہی ہے, یہ یہودیت میں بھی ویسے ہی ہے. ان چیزوں پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں, انسانوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, اس کا اہتمام کرنا.
اور اسلام کے پیروکاروں کے لیے تو حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ جو ہے
بہترین نمونہ
ہے,
اور عادات کا نمونہ ہے,
جی
اخلاق کا نمونہ ہے, کردار کا نمونہ ہے, معاملات کا نمونہ ہے, بدقسمتی سے وہ بھی نمایاں نہیں ہوتا.
اچھا, اس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تو ہم اپنی پوری سوسائٹی کے لیے ایک ایسی مثال بنا سکتے ہیں کہ سب کچھ انسان کو وہاں سے مل جائے.
بالکل صحیح. جیسا ایک فاروق شفیق صاحب نے جو بات کی دینی, مختلف دینی طبقہ ہائے فکر کے حوالے سے, اور وہ پھر کمیونیکیٹ, کیونکہ آج ہم جب جس گلوبل ورلڈ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ہی نقطہ نظر کا قائل کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے. ایسا ہی ہوگا کہ میں آپ یہاں بیٹھیں گے, کسی ایک چیز پر ہم بات کریں, تھوڑا تھوڑا اختلاف ہمارے درمیان میں بھی پیدا ہو جائے گا. اچھا پھر یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ بعض غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, یا اپنی بات بہت مؤثر طریقے سے کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ کچھ لوگ وابستہ بھی ہو جاتے ہیں. اس سے مدارس فکر بنتے ہیں, یہ کوئی مذہب کے ساتھ خاص نہیں, یہ سائنس میں بھی بنتے ہیں, یہ فلسفے میں بھی بنتے ہیں, یہ ادب میں بھی بنتے ہیں, یہ سیاست میں بھی بنتے ہیں, حد یہ ہے کہ قانون جیسی چیز میں بھی بنتے ہیں. یعنی آپ اگر قانون کا علمی مطالعہ کریں تو آپ اس میں بہت سے مدارس فکر دیکھیں گے. آپ نفسیات کے علم کو دیکھ لیں, اس کے اندر مدارس فکر کی ایک پوری دنیا موجود ہے, تو کوئی فیلڈ بھی اس سے خالی نہیں. تو میرے نزدیک مذہب میں بھی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ لوگ اس پہ غور کرتے ہیں, ان کے سوچنے کے انداز میں تھوڑا بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ خرابی یہاں پیدا ہو رہی ہے کہ اختلاف کرنے کے شائستہ آداب سے ہم واقف نہیں.
جس کا آپ نے ذکر,
ہم اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب انحاد ہے, ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب تعصب ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں تو کچھ مذہبی گالیاں ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں, وہ دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنا یہ ذوق کبھی پیدا نہیں کیا کہ دوسرے کی بات کو تحمل سے سنیں, جیسے وہ کہتا ہے ویسے اس کو سمجھیں, اس سے سوال کر کے پوچھ لیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. یعنی یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے, ہم اپنے ذہن سے اس کی بات کا ایک نقشہ تیار کرتے ہیں, پھر اس پر تھوپ دیتے ہیں, پھر ہم نے کچھ مخصوص قسم کی باتیں طے کر رکھی ہوئی ہیں, وہ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کو کافر قرار دینا, کسی کو فاسق قرار دینا, کسی کو گمراہ قرار دینا, یہ ہمارا اصل میں مزاج بن جاتا ہے. فرقہ بندی اس چیز کا نام ہے. آپ اختلافات نہیں ختم کر سکتے, اختلافات تو علم کے ارتقاء کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی اگر نیوٹن سے آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا, سائنس آگے بڑھتی, فلسفہ آگے بڑھتا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے دیکھا ہوگا طب میں, میری صحت سے متعلق ہے نا, یعنی میرے جینے اور مرنے سے متعلق ہے طب کا علم. یک بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے فلاں دوا کے بارے میں تحقیق ہو گئی ہے کہ اس میں اب یہ نقصان دہ چیزیں ہیں, اب استعمال نہیں کی جائے گی. مجھے یاد آپ کو یاد ہے نون جین کتنی کھائی پی جاتی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ دکانوں سے اٹھا لی گئی. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اختلاف سے ہوا. یعنی کسی صاحب علم نے اختلاف کر ڈالا, اس نے اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں, صحت کے لیے ٹھیک نہیں. مذہب میں یہ کیوں ممنوع ہے؟ مذہب میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ علم آگے بڑھے. ہم اختلاف کو اگر شائستہ اختلاف تک رکھیں تو وہ ہماری تہذیب کرے گا, وہ ہمارے علم کے ارتقاء کا باعث بنے گا. اگر اس کو علاج بنا لیں, مخالفت بنا لیں, تانا بنا لیں, دلازاری کرنا شروع کر دیں, یہ اصل مسئلہ یہ ہے.
کیا تحقیق ہمیں پاور آف ججمنٹ بھی دیتی ہے؟
تحقیق ہی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کے, تحقیق کیا چیز ہے؟ تحقیق کو آپ کوئی فنی چیز نہ سمجھیے. اصل میں ہم سب اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ تحقیق کس چیز کا نام ہے کہ آپ بات کو سنی سنائی بات کے طور پر نہیں لیں گے. آپ اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک طرف رکھ کر اس کو نہیں مانتے رہیں گے. اگر کوئی آپ کے سامنے اعتراض اس پر آ جاتا ہے تو آپ اس اعتراض کا سامنا کریں گے اور غور کرنے کی کوشش کریں گے کیا بات ہے. اسی سے تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں کرنی چاہیے, یہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے کرنی چاہیے, یہ آپ کو کرنی چاہیے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے نا, قرآن مجید نے جب یہ بات کہی کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کو اطلاع لے کے آ جاتا ہے تو اس کی تحقیق
بھائی,
اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق یہ لفظ بڑا بڑا ہے.
اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ممکن ہے آپ کو ہلاکت میں ڈال
آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو تحقیق جس طرح ہوا اور پانی آپ کی ضرورت ہے, ایسے ہی زندگی کے تمام معاملات میں تحقیق آپ کی ضرورت ہے. اس سے نہ مذہب مستثنا ہے, نہ سائنس مستثنا ہے, نہ معاملات مستثنا ہے. آپ گھریلو زندگی میں تحقیق کا طریقہ ختم کر دیں اور سنی سنائی باتوں پر اقدامات کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیے گھر کا کیا حال ہوتا ہے,
جنگ و جدال کا جو نقشہ سامنے آئے گا. اچھا جاوید صاحب, آپ نے تحقیق کی جو بات کی, حضور علیہ السلام کے سوانح اور آپ کی سیرت پر مسلمانوں نے اس سارے عرصے میں 1400-1500 سال میں بہت کام کیا, بہت تصانیف موجود ہیں. ہمارے ہاں اردو زبان میں خاص طور پر مولانا شبلی نعمانی مرحوم اور مولانا سید سلیمان ندوی صاحب مرحوم نے بہت وقی کتاب لکھی, لیکن کیا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارا جو کم از کم اردو زبان میں سیرت کا سرمایہ ہے اس میں حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عملی شخصیت کے طور پر بہت اچھی طرح ابھر کر سامنے آئی ہے. لیکن آپ کی ایک داخلی زندگی بھی تو تھی، ایک باطنی زندگی تھی، ایک گھریلو زندگی تھی، اس حوالے سے بھی کچھ کام ہوا ہے؟
آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کام ہوا، یعنی ظاہر ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی لوگوں نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس درجے میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. بلکہ میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ اس کو خاص موضوع بنا کر کوئی کام نہیں ہوا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ سیرت لکھ رہے ہیں یا آپ سیرت کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ چیز ضمناً زیر بحث آ گئی. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی، یعنی پیغمبر کی شخصیت کا اصل میں وہ داخلی پہلو ہی ہے جو میرے لیے نمونہ بنتا ہے، آپ کے لیے نمونہ بنتا ہے. عملی پہلو تو اصل میں قومی پہلو بن جاتا ہے یا اجتماعی
زندگی کے
اجتماعی زندگی بن جاتا ہے. تو داخلی شخصیت ہی ہے. مجھے تو ایک فرد کی حیثیت سے جینا ہے، فرد کی حیثیت سے اپنی مہلت عمر پوری کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جانا ہے. اس میں مجھے ایک انسان کی حیثیت سے بہت سے معاملات اپنے ساتھ کرنے، اپنے نفس کے ساتھ کرنے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرنے ہیں، مجھے اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ کرنے ہیں، اور مجھے اپنے خدا کے ساتھ کرنے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو میں سمجھتا ہوں کہ بطور خاص موضوع ہمارے ہاں بالعموم نہیں بنایا گیا، اور اس میں کوئی وکیل چیز کبھی سامنے نہیں آ سکی، جبکہ سب سے بڑھ کر اسی کو قابل اعتنا ہونا چاہیے تھا.
اور معاملات کے حوالے سے،
معاملات اسی کا حصہ ہے. دیکھیے معاملات کیا چیز ہے، اگر آپ اس میں اجتماعی معاملات کی اس سطح کو الگ کر لیں جو ریاست کی سطح پہ پیش آتے ہیں، تو پھر اصل میں باقی زندگی میں جب آپ کا ذرا سا بھی کسی سے رابطہ ہوتا تو معاملہ پیش آ جاتا ہے. یعنی بیوی سے پیش آ جائے گا، بچوں سے پیش آ جائے گا، اعزاء اقربا سے پیش آ جائے گا، دوستوں سے پیش آ جائے گا، کاروبار کریں گے تو وہاں پیش آ جائے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہماری مذہبی تربیت، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، بدقسمتی سے ایسی ہوئی ہے کہ جس میں معجزات بھی بیان ہوں گے، عبادات پر بھی کافی زور ہو جائے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ معاملات یہ اسی پستی میں رہیں گے. یہ بدقسمتی ہے، یعنی ہماری معاشرے کی بدقسمتی ہے. ہم اگر زوال آشنا ہوئے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نمایاں اثر آپ کو معاملات میں نظر آئے گا، عادات اور معاملات میں. کیونکہ داخلی شخصیت جب تک محکم نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان کے نہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ دوسروں سے اس کا رشتہ اور تعلق بہتر ہو سکتا ہے.
بہت خوب، بہت بنیادی بات ہے جس کی طرف آپ نے ہماری توجہ مبذول کروائی. اسی طرح قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور ہمارے حساب تعلیم میں جس کی شمولیت ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد نغامدی صاحب. جاوید صاحب، آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، اور آپ کے قرآن حکیم کی تفسیر اور ترجمے کے تصور پر کچھ بات ہوئی. اب ہم یہ چاہیں گے کہ آج عالم انسانی جس شکست و ریخت سے دوچار ہے، اور خصوصاً عالم اسلام جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کی آپ قرآن حکیم کی روشنی میں کیا صورت دیکھتے ہیں؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے کے زوال کا جائزہ لیتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ وہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے، گرداب میں پھنس گیا ہے، وہ اپنے عروج پر قائم نہیں رہا، یا اپنی اقدار کو اس طرح محفوظ نہیں کیے ہوئے ہے، یا اس کو سیاسی زوال آ گیا ہے، میرے نزدیک پہلے یہ متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. یعنی خدا کی دنیا میں یہ عالم اسباب ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اچانک صادر ہو جائے، اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں اور ان کا جائزہ لینا چاہیے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں، بالخصوص مسلمان امت کو، پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، یعنی باقی عالم انسانیت کے مسائل بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس ملت سے، اس امت سے تعلق رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ قریبی ہمارے جذبات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری امت کہ اگر آپ زوال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا باعث کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں جو کچھ اپنے مطالعے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو بنیادی اسباب ہیں، اور دونوں وہ بنیادی اسباب اگر دور نہیں ہوتے تو صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اگر ان دونوں بنیادی اسباب کو دور کرنے کی جدوجہد کی جائے، شعور کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت فیصلہ کر لے کہ ان اسباب کو دور کرنا ہے، تو ہم ایک نئی امت اس امت کے اندر سے تشکیل دے سکتے ہیں، ایک ایسی امت کہ جو دنیا میں ایک مرتبہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے.
دونوں
بنیادی اسباب جو ہیں، وہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو تیسری چوتھی صدی کے بعد بلکہ اس سے بھی ذرا پہلے قرآن مجید ہمارے علم و عمل کا محور نہیں رہا. یعنی قرآن مجید کہیں چلا نہیں گیا, قرآن پڑھا جاتا رہا ہے, قرآن مجید ہمارے علم و عمل کا محور نہیں رہا. میں نے دو لفظ بولے ہیں, علم اور عمل. یعنی علم کا محور بھی نہیں رہا, عمل کا محور بھی نہیں رہا. آپ پسند فرمائیں گے تو میں اس کی پوری تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن بہرحال تیسری چوتھی صدی کے بعد علم و عمل کا محور نہیں رہا. یعنی یوں نہیں ہوا کہ ہم قرآن مجید کو بنیاد بنا کر حدیث پہ غور کر رہے ہیں, قرآن مجید کو بنیاد بنا کر تاریخ پہ غور کر رہے ہیں, قرآن مجید کو بنیاد بنا کر فلسفے کو سمجھ رہے ہیں.
تمام علوم تمام کی بنیاد کے طور پر قرآن مجید کو سامنے
رکھا ہے. ایک محور اور مرکز کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی, وہ ہماری تعلیم میں بھی ہماری فکر میں بھی ہماری تحقیق میں بھی ہونا چاہیے تھا, وہ حیثیت اس کی نہیں رہی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس بنیاد پر ہم کھڑے تھے, جس حبل اللہ سے ہمیں باندھا گیا تھا, قرآن مجید نے اپنے آپ کو اللہ کی رسی کہا,
جی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تان دی گئی ہے, یعنی حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. تو اس رسی سے ہمارا وہ رشتہ نہیں رہا, یعنی اعتصام بحبل اللہ جس کو قرآن کہتا ہے, یہ چیز کمزور ہو گئی. علم میں بھی ہوئی, عمل میں بھی ہوئی. یعنی ایسا نہیں کہ صرف عامۃ الناس میں ہوئی, میں نے اسی لیے علم اور عمل کے الفاظ استعمال کیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے کے اثرات کے تحت ہمارے سوچنے سمجھنے والے اعلیٰ درجے کے لوگ اور قوموں کی زندگی میں اعلیٰ درجے کے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, یعنی جن کی ایک فکری شخصیت ہوتی ہے جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں, اعلیٰ ترین ذہانتیں ہماری جتنی بھی ہیں ان سب کے اشتغال کا, میں لفظ اشتغال بول رہا ہوں, ان کے اشتغال کا اصل
مشغولیتوں کا, ان کی
مصروفیت کا اصل موضوع فلسفہ اور تصوف ہو گیا. سائنس نہیں ہے, سائنس آج نہیں پیدا ہوئی, بڑی پرانی چیز ہے. سائنس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ما بعد الطبیعات کے حقائق جو ہیں یہ آپ مذہب سے لیں گے اور دنیا کو آپ اپنی تحقیق سے سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امکانات رکھے ہیں ان کو آپ دریافت کریں گے. دنیا میں جو معاشرے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرتے ہیں, اگر ایک لفظ میں آپ سمجھیں تو وہ کس بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں؟ یعنی اخلاقی بنیاد کے بعد جو دوسری بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توانائی کا برتر ذریعہ دریافت ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.
یعنی جب آپ گھوڑے کو رام کر لیتے ہیں تو پیدل پھر آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. جب آپ سمندروں میں بادبانی جہاز ایجاد کر لیتے ہیں تو پھر ساحل پہ کھڑے ہوئے آدمی کے لیے دفاع آسان نہیں رہتا, اور جب بادبانی جہاز دخانی جہاز میں بدل جاتا ہے تو پھر سمندروں پر حکومت کسی اور کی قائم ہو جاتی ہے, اور جب فضائی برتری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر زمینی فوجیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی. تو سائنسی علوم کے ساتھ ہمارا اشتغال کم سے کم تر ہوتا چلا گیا. یہ جو آج مسلمان سائنس کے عروج کے بعد ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ چیز بھی ہم نے کی, یہ چیز بھی ہم نے کی, یہ لوگ جب یہ کر رہے تھے تو ہمارے معاشرے میں ان کے لیے وہ قدر و منزلت نہیں تھی جو فلسفے اور تصوف سے متعلق لوگوں کے ساتھ تھی. آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کو ہماری سوسائٹی میں عام طور پر رانڈا درگاہ ہی سمجھا جاتا تھا. تو یہ دو چیزیں ہیں, سائنس اور آپ دیکھیے کہ آخری آدمی ہمارے ہاں جو غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی علامہ اقبال کی ہے, تو ان کا بھی سارا دلچسپی کا محور یہی دونوں چیزیں.
ریکنسٹرکشن میں انہوں نے جو ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھی,
یعنی فلسفے اور تصوف کے جو مسائل ہیں یہ ہماری ذہانتوں کا موضوع بن گئے, جبکہ مغرب نے بہت مناسب وقت پر یہ فیصلہ کر لیا. اور اس فیصلے کو عام طور پر آپ سائنس کی کوئی اعلیٰ علمی کتاب پڑھیں تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وائے ہمارا موضوع نہیں ہے. کیوں؟ یعنی یہ مذہب کا موضوع ہے, فلسفے کا موضوع ہے, وہ اس پہ ہم تو یہ دیکھیں گے ہاؤ چیز کیسے ہو رہی ہے,
اس کا وہی ایک امپلیکیشن.
تو یہ کیسے سے ہم غیر متعلق ہو گئے, یعنی ہاؤ یہ ہمارا تحقیق کا موضوع نہیں رہا, اور جن لوگوں نے اس کو موضوع بنایا ان کو یا تو ہم نے کافر فاسق قرار دے کے الگ کر دیا, اور یہ کہا کہ شعبد آباد قسم کے لوگ معلوم نے کیا بات کر رہے ہیں. زیادہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ قدر و منزلت کس کی کرتے ہیں, غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں
وہی رویہ فروغ پاتا ہے.
یعنی اگر آپ کے ہاں استاد کی قدر و منزلت ہے تو استاد اعلیٰ درجے کے پیدا ہوں گے, اور اگر آپ کے ہاں بیوروکریٹ کی قدر و منزلت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سب لوگوں کے لیے وہی چیز بنے گی. تو یہ دو میرے نزدیک بنیادی ہے.
اچھا, اس میں جو تطبیقی رویہ دونوں کو ملانے کا ایک رویہ ہمارے ہاں سامنے آیا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
یعنی آپ کی مراد کن دو چیزوں کو ملانے سے؟
بنیادی طور پر ما بعد الطبیعیاتی تصورات کو طبیعیاتی تصورات کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی.
یہ تو موجودہ زمانے میں جب بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو یہ معاملہ ہوا. پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ جو فلسفہ تھا یونان کا فلسفہ آیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی اصل موضوع ماوادی طبیعتی تھے. اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں لوگ متاثر ہوئے تو اصل موضوعات وہی تھے. تو یہ تو موجودہ زمانے میں تطبیق کی کچھ کوششیں کی گئیں, اور وہ تطبیق کی کوششیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نا. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی قوم کے اندر کیا ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کا اصل موضوع سائنس ہے, جن کا اصل موضوع ٹیکنالوجی ہے, جو اس میں برتری اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوا. اس وقت بھی اگر آپ اس قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو دو ہی رستے ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید کو علم اور عمل کا محور بنا دیجیے, یعنی آپ کے تمام علوم کا مرکز وہ بن جائے, آپ کی فکر کا مرکز وہ بن جائے, آپ کی تعلیم کا مرکز وہ بن جائے, آپ کے شعور اور کردار کی تعمیر کا مرکز وہ بن جائے. آپ جس چیز کے بارے میں بھی غور کریں آپ قرآن مجید کو پہلے بنیاد بنا کے غور کریں. اور دوسرے یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی, سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ اصطلاح تعبیر اختیار کر رہا ہوں, اصل میں دنیا میں ہم نے جینا ہے نا, تو اس کو آپ ذرا وسیع کر لیجئے. ہمیں معیشت کے نئے ذرائع تلاش کر رہے ہیں, ہمیں معاشرت کے نئے ذرائع تلاش کر رہے ہیں. سوشل سائنسز کا بھی ایک اسپیکٹ دنیوی ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر, یعنی ان کی اساسات سے قطع نظر. اسی طریقے سے ہم کو نئی ایجادات کرنی ہے. تو اس میں تو ہم جب تک اپنے آپ کو ان بنیادی چیزوں پر نہیں کھڑا کرتے.
اچھا آپ نے اس میں ذکر قوت کا بھی کیا, تو جو قوت کا زمانہ تھا جس کے میں اس سوال کی ابتدا ہوئی ہے, یہ دانشورانہ ایک جو ہمارا زوال شروع ہوا عباسی دور میں, جب فلسفے کی طرف ہمارا بہت زیادہ میلان ہو گیا, اور فلسفہ بھی وہ جو یونانی فلسفہ تھا اس کے تراجم نے بہت زیادہ فروغ پایا, تو وہ کیا وجہ تھی جب قوت بھی موجود تھی اور روایت کا استحکام بھی اب سے بہت زیادہ تھا, پھر یہ زوال کیسے شروع ہو گیا؟
یہ بات یہ ہے کہ زوال تو نتیجے کے طور پر ہوا نا. پہلے تو ان دونوں چیزوں کی طرف آپ کا رجحان ہوگا, اور وہ ہوا یہ کہ جیسے یونانی علوم کے تراجم ہوئے تو یونانی علوم جن لوگوں یا جن شخصیات سے وجود پذیر ہوئے تھے وہ آئیڈیل بن گئے لوگوں کے لیے. یہ وہی عمل ہے جو اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی سوسائٹی کو اگر دیکھیں تو آپ ذرا دیانتداری کے ساتھ غور کر کے مجھے بتائیں کہ ہم اس وقت کن لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. ہمارا میڈیا, ہمارے اخبارات, ہمارا مجموعی معاشرہ کن لوگوں کو آئیڈیل بنا رہا ہے؟ تو جن کو آپ آئیڈیل بنائیں گے قوم زیادہ تر وہی.
تو یہ تو وہی پھر تصور ہے کہ وہ راہب اول فلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم, جو علامہ اقبال نے بات کی تھی کہ اس فلسفے نے ہماری قوت عمل کو ختم کیا,
ہماری قوت عمل کو ختم کر دیا, دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کو کمزور کر دیا, اور تصور نے دنیا کے اندر ہم کو کیسے جینا ہے اس سے ہم کو اٹھا لیا, اور اٹھا کر ایک ایسی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا کہ جس میں آدمی کچھ ایسے مقامات طے کر رہا ہے اور ایسی منازل طے کر رہا ہے کہ جس کا اصل لطف وہی اٹھاتا ہے.
یعنی شخصی تذکیر اور اس کے نفسی تذکیر جو ہے وہ. تو اب صورت جو ہے موجودہ یعنی عالم انسانی کی,
یعنی عالم اسلام کے بارے میں میں ایک چند لفظ سے پہلے کہنا چاہوں گا دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے, کہ عالم اسلام کے لیے بھی اس وقت ہماری قیادت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ان دونوں چیزوں کو اس نے زندہ کرنا ہے, قیادت فیصلہ کرے. قیادت سے میری مراد صرف حکمران نہیں ہے. قیادت سے میں جب قیادت کا لفظ بولتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے ہمارے مذہبی رہنما, ہمارے سیاسی رہنما, ہمارے دانشور, ہمارے سوچنے سمجھنے والے, یہ سوسائٹی کی رجحان لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو یہ دونوں کام کرنے ہیں. جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کی تعمیر کی ابتدا ہو جائے گی, اور نئی قوم اگر صحیح طریقے پر قیادت فیصلہ کر لے کے بنانی ہے تو صرف 50 سال میں بن جاتی ہے, اور نہ فیصلہ کرے تو 1000 سال میں بن جاتی
ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟
اس فیصلے کے لیے جو عمل دنیا بھر میں ہوتا ہے عام طور پر میرے خیال میں وہی ہمارے ہاں بھی ہوگا, یعنی کوئی غیر معمولی شخصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ایسی کہ جو اس زاویے سے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی. جیسے یہ چیز ہوگی تو آپ کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہوتی ہے جو اصل میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے بڑے پیمانے کے اوپر, جیسے میں نے کہا کہ دانشوروں میں موجود ہوتی ہے, ساتھیوں میں موجود ہوتی ہے, اساتذہ میں موجود ہوتی ہے, اس کے اندر چیز پیدا.
یہ تو وہ پھر مرد غیب کا انتظار کیا جائے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تاریخی عمل ہے اس کے اندر شخصیات تو پیدا ہوتی ہیں اس میں کوئی, لیکن میرے نزدیک ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جس میں اب اس طرح کی شخصیات پیدا ہوں گی. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 10-15 سال میں بالکل دوسرا زاویہ نظر اس امت کی قیادت کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. وہ تصورات جو ہم نے 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں قائم کیے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں سارے کے سارے. جو لائے عمل ہم نے پچھلی 2 صدیوں میں اختیار کیا تھا وہ لائے عمل بڑا سادہ تھا. وہ لائے عمل یہ تھا کہ ہم لوگوں کا پہلے بھی غلبہ جہاد کے ذریعے سے ہوا تھا, اب بھی اگر ہم میدان میں نکل کھڑے ہوں حکومت ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی. اور آخری درجے میں ناکام ہو گئی ہے. میرے نزدیک بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے فکری سطح پر, لیکن جب نتائج سامنے آ جائیں تو لوگ اس کی طرف توجہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ میں جب آج سے 20 سال پہلے کہتا تھا تو کوئی نہیں سنتا تھا, اب میں محسوس کرتا ہوں بہت لوگ سنتے ہیں. یعنی بہت سے حادثوں نے اب لوگوں کو متوجہ کر دیا ہے کہ جو لائے عمل اختیار کیا گیا ہے, یعنی یہ کہ ہم اٹھیں, ہم منظم کو, ہم اپنے آپ کو کریں, ہم ایک جہاد کا نعرہ لگائیں اور نکل کر ہم پوری دنیا پر دوبارہ غلبہ حاصلیں, اس میں پیدر پہ ناکامی. سید احمد شہید کے ناکامی ہوئی, جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی, عبد الکریم بیفی کو ناکامی ہوئی, انور پاشا کو ناکامی ہوئی, افغانستان میں ناکامی ہوئی, عراق میں ناکامی ہوئی. تو اب یہ ناکامیوں کی ایک پوری داستان ہے جو میرے خیال کے مطابق ہماری قیادت کو دوسرے طریقے پہ سوچ